کیے گئے، وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم، پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں پولیس کی حراست کے دوران سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کے روز ڈیلس میں مذہبی رہنماؤں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور چھوٹے تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں امریکی برادریوں میں موجود تاریخی، معاشی اور عدم مساوات پر مبنی مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیلی میکنن نے رپورٹروں کو بتایا کہ اس ملاقات کے دوران قانون سازی اور صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز پر گفتگو کی جائے گی اور صدر آنے والے دنوں میں ان تجاویز پر عمل درآمد کریں گے۔ ان میں سے ایک تجویز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا دیوانی مقدمات سے مستثنی ہونا ہے، اور صدر ٹرمپ اس استثنائی اختیار کو تبدیل کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کے حامل ایوان نمائندگان میں پولیس سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن کا مقصد پولیس کے احتساب کو وسعت دینا، پولیس افسروں کی طرف سے زیادتیوں کی ڈیٹا بیس کی تیاری اور فوجی ساز و سامان کی پولیس کو منتقلی کا خاتمہ شامل ہیں۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی امریکی سینٹ میں ایک الگ پیکج پیش کیا گیا ہے، اور سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی آئندہ ہفتے اس بارے میں سماعت کا آغاز کر رہی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی محکمہ پولیس میں اصلاحات کے مسودے پر کام کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پریس سیکرٹری نے کہا کہ مظاہرین کے پولیس سے متعلق خدشات کے حل کے لیے حکومت نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے جو آخری مراحل میں ہے، اور اس کی تفصیلات جلد بتائی جائیں گی۔ امریکہ نے ایک بار پھر بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ان پر ہونے والے حملوں اور امتیازی رویے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئین نے اقلیتوں کے تحفظ کی جو گارنٹی دی ہے اس کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے سلسلے میں ایک رپورٹ محکمہ خارجہ میں بدھ کے روز جاری کی۔ اس سے قبل مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے بھی بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی دفعہ 370 کے خاتمے اور پارلیمنٹ کے ذریعے شہریت ترمیمی ایکٹ کی منظوری کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت ہندو اکثریتی جماعتوں کے ذمہ داروں نے اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر مواد پوسٹ کیا ہے۔ اس سے قبل بھارت نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے شہریوں کو حاصل آئینی حقوق کے سلسلے میں کسی دوسری حکومت کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ دریاسنا وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خط میں کہا ہے کہ حکومت نے بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال کی مذمت کرنے پر امریکی کانگریس کو مشورہ دینے والے ایک ادارے کو بھارت آنے سے روک دیا ہے اور اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے پورے ملک کی آمدن تقریباً 0.4% کم ہوگی۔ برآمدات اور ٹیکس وصولیاں بھی متاثر ہوئے ہیں۔ صنعتی شعبے کی گروتھ منفی 2.6%، زراعت کی شرح نمو محض 2.7% رہی۔ 20 ارب خسارے کو 3 ارب روپے تک لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی بحران حکومت کو ورثے میں ملا ہے۔ رواں مالی سال ہمارے اخراجات آمدن سے زیادہ رہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف درخواست کی سماعت میں عام آدمی کے لیے چینی 70 روپے بیچنے کا حکم دیتے ہوئے چینی کمیشن کی رپورٹ پر مشروط حکم امتناعی جاری کر دیا ہے اور متعلقہ محکموں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں ایک پروفیسر کے خلاف توہین مذہب کا کیس دائر کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پروفیسر ساجد سومرو پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ مذہبی احساسات کو مجروح کرنے کے ساتھ فرقہ واریت پھیلا رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ کووڈ 19 کا ویسے تو ذکر ہوتا ہی ہے، لیکن اس دفعہ کچھ نئی اصطلاحات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت اپنا بجٹ کل یعنی 12 جون کو پیش کرنے والی ہے، کئی بار کورونائی بجٹ، کورونا کا بجٹ، اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عالمی سطح پر بھی کرونا وائرس تمام دنیا کی معیشتوں پر اثر انداز ہوا ہے، اور ظاہر ہے اسی طرح ان کے بجٹ کی صورتحال پر بھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کرونا کی وبا کی وجہ سے غیر معمولی حالات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ان حالات کے تناظر میں انہوں نے خاص طور پر ان منصوبوں کے لیے ترجیحات متعین کرنے کی ہدایت کی ہے جن سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت کی رفتار تیز ہوگی۔ تو چلیے آج پروگرام کا آغاز پاکستان کے بجٹ اور اس کی معیشت کے تجزیوں سے کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ہم بات کریں گے عالمی بینک کی استاذہ ترین رپورٹ کے بارے میں جو اس نے 8 جون کو جاری کی ہے، اور جس میں اس نے عالمی معیشتوں کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے ایک اتنا تیز رفتار اور وسیع شاک لگایا ہے جو عالمی معیشت پر سن 1870 کے بعد سے سب سے بڑے کولیپس کی وجہ بنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن میں قائم اس ادارے نے سن 2021 میں صورتحال بہتر ہونے کا پروجیکشن دیا ہے، لیکن اس وبا کی کوئی دوسری لہر بحالی کے ان امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ معیشت کے دو ماہرین اور تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال جو آئی ایم ایف کے سابق عہدیدار ہیں اور یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے واپس آئے، پاکستان کے شہر کراچی سے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جو اقتصادی امور اور بینکاری کے ایک ممتاز ماہر اور تجزیہ کار ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے۔
جیسے آپ نے فرمایا درست ہے کہ بہت میجر قسم کا اثر ہے، یاد رہے کہ اس رپورٹ کی بیسک جو ہائپوتھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ تمام دنیا کی باقی اکنامک کنڈیشنز انچینجڈ ہیں، لیکن ایک جو کنڈیشن بدلتی ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ اس کرونا وائرس کو ریلیٹ کیا گیا ہے دنیا کی پروڈکشن اور گروتھ کے ساتھ۔ تو ریلیشن شپ جو بتاتی ہے کہ جس ملک میں زیادہ کرونا وائرس ہوا ہے وہاں پر گروتھ اتنی کم ہوئی ہے یا نیگیٹو ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ 2020 میں جو گلوبل پروڈکشن ہوگی اس میں 5% سے زیادہ کی کمی پائی جائے گی۔ پچھلے 250 سالوں میں یہ پہلی دفعہ اتنی زیادہ ریڈکشن ہو رہی ہے۔ لیکن اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن پہ اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر کرونا وائرس اتنا زیادہ نہیں تھا، خاص طور پہ ایسٹ ایشیا اور پیسیفک میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ ممالک یہاں پر یہ زیادہ پھیلا ہے جس میں یورپ شامل ہو جاتا ہے، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ شامل ہو جاتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے گلوبلی جو پروڈکشن ہے 2020 میں وہ کم از کم 5% کم ہوگی۔ لیکن اگر کچھ کنڈیشنز اور ایسی پیدا ہو جاتی ہیں یا کرونا وائرس ایکسٹینڈ کر جاتا ہے تو پھر 2020 میں پروڈکشن جو ہے وہ 7% تک کم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت عام بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ایمرجنگ اکانومی جو ہے وہاں کی گروتھ جو ہے 2.5% کم ہوگی، فیصد کم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پر کیپٹا انکم وہ سگنیفیکنٹلی کم ہو جائے گی، کچھ 4% کے قریب۔ اگر وہ اس طرح کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں پاورٹی بڑھتی ہے۔ فار ایگزامپل جو فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 100 million لوگ پاورٹی میں چلے جائیں گے, ایکسٹریم پاورٹی میں چلے جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی انکم, ڈیلی انکم 90 سینٹ سے کم ہے تو پھر ان کو ایکسٹریم پاورٹی کی طرف دیکھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے 100 million لوگ اور ایکسٹریم پاورٹی میں شامل ہو جائیں گے. تو ایک بہت, یہ بہت میجر قسم کا کنکلوژن ہے. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کرونا وائرس ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور ریکور ہونے کے لیے آپ کو بہت سے ایسے اقدامات لینے ہوں گے جو کہ ابھی تک ممالک ان کے متعلق نہیں سوچتے تھے, کیونکہ انویسٹمنٹس کم ہو جائیں گی, ڈومیسٹک کنزمپشن کم ہو جائے گی, اس کی وجہ سے گروتھ کم ہوگی, اور جیسے گروتھ کم ہوگی تو جو کیپیسٹی آف گروتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, وہ کم ہوتی ہے تو پھر پاورٹی اور بڑھتی ہے, اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل اور کلچرل قسم کی انسٹیبلٹیز پیدا ہوتی ہیں جن کے اپنے برے اثرات ہوتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو اس مشکل سے آگے نکلنا ہے تو پھر بہت فنڈامنٹل قسم کے پالیسی ریسپانسز کرنی ہوگی, اور صرف یہی نہیں کہ غریب ملکوں میں ہوں, یہ تمام دنیا کو کلیکٹڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اثرات تمام دنیا پہ ہو رہے ہیں.
تو ڈاکٹر شاہد دیکھیے, اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے پاکستان میں کرونا کی صورتحال جو ہے COVID-19 کی, وہ ہمیں روز بروز خراب ہوتی نظر آتی ہے, تو ظاہر ہے کہ جو اس کا پروجیکشن ہے عالمی بینک کا وہ پاکستان پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے. تو پاکستان میں گروتھ کے لحاظ سے اور دیگر جو عوامل ہیں, بے روزگاری اور لوگوں کی آمدنی, تو تھوڑا سا آپ اس کا خلاصہ اگر ہمیں بتائیں.
جو بات بالکل واضح طور پر ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے سے پہلے جو ہمارا فائنینشیل ایئر 2019 تھا, اس میں پاکستان کی معیشت کے 63% خراب ہوئے تھے, یعنی معیشت کی شرح نمو سست ہوئی تھی اور روزگار کے مواقع کم میسر آئے تھے. تو اس لیے جب 1.9% جو گروتھ صرف سست ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جو 60 برس تھے 60, اس میں یہ 5ویں بدترین کارکردگی رہی. تو ظاہر بات ہے کہ غربت پر, بے روزگاری دونوں پر اس کا اثر پڑا. مگر ایک اور بات ہوئی تھی کہ جو اس حکومت کے آنے سے پہلے جو افراد زر تھا, اسٹیٹ بینک کے مطابق جو 3 سال لگاتار 16, 17 اور 18, اس میں 4% تھا. اب اس حکومت کے دور میں یہ 14 تک پہنچ گیا. یہ صورتحال تھی کرونا سے پہلے. کرونا کے بعد ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ معیشت پر اثر پڑا, ایکسپورٹ پر اثر پڑا, لاک ڈاؤن ہوا, حکومت کے اخراجات بڑھے, تجارتی سرگرمیاں مانگ پڑ گئیں, تو وہ بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوئے. اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اب جب دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو ہر ملک کو, خاص طور سے جو ہمارے جیسے ملک ہیں جو ترقی پذیر ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ نیا بجٹ لانا ہوگا, نئی تبدیلی سے لانا ہوگا. اب آنا چاہیے کورونائی بجٹ. دیکھیے 2018 جو سال تھا پچھلی حکومت کا, اس میں جو ہمارا فورن انویسٹمنٹ ٹوٹل آیا تھا وہ تھا 5,700 million, لیکن 2019 میں یہ کم ہو کے صرف 250 million رہ گیا. یہ بڑی زبردست کمی تھی, اور وہ اس لیے تھی کہ ہم نے بہت زیادہ نعرہ لگایا کہ بینک کرپٹ ہے, اس کا بڑا نقصان ہوا. دوسرا یہ تھا کہ جب جس وقت ہم حکومت آئی تھی, یہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزرو تھے ذخائر زر مبادلہ کے, وہ تھے 10.2 ارب ڈالر 15 ماہ کے بعد, جبکہ آئی ایم ایف سے بھی قرضہ مل گیا, اور ہم یہ کہہ رہے تھے ہماری معیشت بحال ہو گئی, ہمارے ریزرو اس وقت تھے 9.1. جس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسیوں میں کچھ بنیادی خرابی تھی. دیکھیے پچھلا سال جو ہمارا اب ختم ہو رہا ہے, اس میں ایف بی آر جو تھا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اس کا ہدف تھا 5,555 ارب روپیہ. اس میں اب اندازہ یہ ہے کہ 1600 ارب کی شارٹ فال ہے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 5,555 ارب روپے کا ٹیکسوں کا ہدف تھا, اس میں بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کو این ایف سی وار کے تحت جو پیسہ منتقل ہوگا وہ ہے 3,255 ارب. مطلب ہے کہ وفاق کے پاس جو پیسے ہیں وہ ہے 2,300 ارب ٹوٹل. سود جو ہے وہ 3,000 ارب روپے ہے قرضوں پر, اور 1,100 ارب جو ہے وہ ہمارا دفاع ہے. تو اگر ہمارے پاس جو وفاق کے پاس پیسہ ہے اس سے سود ہی نہیں ادا ہو سکتا تو پورا ملک کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے قوم کو, وفاق کو اور صوبوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کرونا کے باوجود کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اگر ٹیکسوں کی آمدنی کس طرح بڑھائیں, کیونکہ اگر وہ آمدنی ہم نہیں بڑھاتے تو پھر تو اگلے سال جو عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ 2020 میں بھی ہم منفی رہیں گے گروتھ, یعنی سکڑ جائے گی معیشت, اور 2021 میں بھی جو ہے وہ گروتھ سکڑے گی, جبکہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ غربت, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. تو یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے جو میرے خیال سے حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹیکسوں کی وصولی گر کیوں رہی ہے, نمبر ایک. دوسرے ریزلٹ کیوں گر رہے ہیں، تیسرے یہ برآمدات کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟
جو شاہد صاحب نے بات کی زبیر صاحب، ابھی تو عالمی ادارے جو ہیں آئی ایم ایف یا عالمی بینک، وہ پھر کیا اس کے لیے کوئی نئی پالیسی آئے گی؟ انہوں نے کہا کرونا بجٹ، تو اسی طرح کیا عالمی اداروں کی بھی کوئی نئی پالیسی ایسی آئے گی کہ وہ اہل ہو سکے اپنا ملک چلانے کے؟
پاکستان یقیناً بڑی مشکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے ممالک کی بھی یہی کنڈیشن ہے، تو اس لیے عالمی بینک اور آئی ایم ایف دونوں نے یہ ایک نیا پالیسی اختیار کی ہے، جس کی بیسس پر جو فائنینسنگ کی جائے گی وہ آسان ہوگی، اور یہ بھی پہچانا جا رہا ہے کہ ممالک کے اندر جو چینجز کرنی ہوں گی پالیسی چینجز، وہ اتنی آسان نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ملکوں نے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بہت مشکل قسم کے پالیسی فیصلے کیے تھے جن کے کانسیکوینسز شارٹ ٹرم میں برے ہوتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں ان کے بینیفٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ لانگ ٹرم بھی بڑی حد تک خراب ہو گیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس آیا. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، اس کی پالیسی کو بہت بدل دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ورلڈ بینک کا تعلق ہے وہاں پہ بھی چینجز آ رہی ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں آ رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یاد آتی ہے کہ آپ جب اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے، آپ ریسورس موبلائزیشن کیسے کریں گے؟ پاکستان جیسے ممالک کی جو ٹیکسیشن سسٹم بہت خراب، تو اس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک موبلائزیشن ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، اور بڑی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا گرانٹس اور اتنی فیوریٹزم دی ہوتی ہے کہ وہ سبسڈیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ریونیو کی طرف کنٹریبیوشن نہیں کرتا. یہ چیلنج ہے جس کو فیس کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کرنا ہوگا. دیکھیے پاکستان جیسا ملک، جو کہ تمام 180 ممالک جو ہیں ان میں 170 سے 172 تک یہ مقام پہ ہے جہاں تک اس کی ریونیو کلیکشن کا تعلق ہے. اگر ہم ریونیو بھی کلیکٹ نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ اس لیے ضروری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر انیکوالٹی اتنی زیادہ ہے، جہاں پر اتنے امیر قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو انویسٹمنٹ باہر کر رہے ہیں لیکن ملک کے اندر نہیں کر رہے اور پیسے باہر نکال رہے ہیں، تو بس ظاہر ہے پالیسیز کو اختیار کرنا پڑے گا. جہاں پہ پاکستان کا تعلق ہے، اس نے پچھلے 6 مہینے 1 سال میں کچھ ایسے پالیسیز رسپانسز کیے تھے جو کہ میننگ فل ہیں، کریکٹ تھے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں اور افیکٹ میں وقت لگے گا. لیکن اس وقت کو کور کرنے کے لیے ہمیں ڈومیسٹکلی بہت سے ایسے قدم لینے چاہیے جن کے متعلق ہم نے ابھی تک نہیں سوچا. ان میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہم نے اتنی مراحت دی ہوئی ہیں، جو ہم نے ان کو اتنی حد تک ٹیکس معاف کیا ہوا ہے، وہ بند کریں.
میں یہی ڈاکٹر شاہد سے پوچھنا چاہوں گی، جو چیلنجز کی بات کی ڈاکٹر زبیر نے، تو اب آپ فرمائیے کہ کس حد تک آپ کو امکان نظر آتا ہے؟
کرونا وائرس آیا تو پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا، اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ شرح سود میں تیزی سے کمی کرنی چاہیے، تو انہوں نے 13.25% سے کم کر کے اس کو 8% پر لے آئے. خاص طور سے فائدہ ہوا 71,000 بوروئرز کو، جنہوں نے 7,000 بلین روپیز لیے ہوئے تھے، جو کل قرضوں کا 85% تھا، انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا. لیکن اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے اسی دن کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو 21 ملین 2,10,00,000 لوگ جنہوں نے بینکوں میں بچت کھاتے رکھے ہوئے تھے، تو جن کے پاس رقم تھی اوور 7,000 بلین، تو فروری میں ان کو جو منافع مل رہا تھا وہ مل رہا تھا 11.25 سوا 11%، اور وہ گارنٹی تھی 26A4 اور 40A کہ بینک جو ہیں وہ کھاتے دار کو منافع میں شریک کریں گے. لیکن جب یہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود گرائی، تو اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر ایشو کیے جس کے مطابق جو بچت کھاتے دار تھے ان کی شرح منافع کو 11.25 سے کم کر کے 6.5% پر لے آئے. تو آپ نے 325 ارب روپے 1 سال میں ان سے واپس دے دیے. دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب آپ کو مراد دینے کا آتا ہے تو آپ اس کے لیے نیا قانون بنا لیتے ہیں. تو جیسے کہ اس وقت 3 ایمنسٹی اسکیم یہ حکومت لے کر آئی، اور اس کے بعد جب کورونا آ گیا تو حکومت پاکستان نے کہا کہ جی کنسٹرکشن کا شعبہ کھولیں اور اس میں کالے دھن لگانے کی اجازت ہوگی. ہمارا کورونا وائرس آنے کے بعد صحت کا نظام کولیپس ہو گیا، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ 2-2, 3-3 کمرے کے چھوٹے چھوٹے ڈسپنسریاں بن جائیں تاکہ عام مریض وہاں چلے جائیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ کنسٹرکشن شعبہ کھول کے 2-2, 3-3 کمرے کے ڈبل شفٹ کے اسکول بنا دیتے اور ڈسپنسریاں بنا دیتے. اس کے بجائے ہم نے طاقتور طبقے جو تھے ان کو یہ کہا کہ آپ کنسٹرکشن کا شعبہ کھول لیں. تو یہ جو فیوڈل کلچر کے پالیسیز کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، 1980 سے آج تک ہمارا گروتھ ریٹ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش سے کم ہے. اور ابھی جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے جو کورونا سے پہلے آئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کورونا سے پہلے پاکستان کا گروتھ ریٹ افغانستان، بھارت، سری لنکا، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان سے کم رہے گی. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم سب سے کم کورونا سے پہلے تھے تو کیوں تھے، جبکہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور اب ہم تبدیلی لائیں گے. اگر یہ پالیسی بدل گئی تو ہم گارنٹی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اگلے سال بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ نہیں بدلا تو ابھی جو پولیٹیکل حالات ہیں ہمیں قرضے ملتے رہیں گے، مزید مل جائیں گے. آئی ایم ایف نے ہمیں 1.4 ارب ڈالر دیا ہے، مجھے خدشہ یہ کہ ابھی اور قرضے ملیں گے لیکن ہماری معیشت اندر سے کمزور ہوتی جائے گی.
یہ جو شاہد صاحب نے ابھی باتیں کی ان میں جو اس کا نظر آتا ہے ایک خلاصہ، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے لیکن جو مالدار طبقے ہیں یا بڑی بڑی کمپنیاں انہیں مزید فائدہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیاں وہ دیتا ہے، جو شرائط عائد کرتا ہے، مثلا یہ کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا، تو اس کا مقصد مالدار طبقوں سے وصول کرنا ہوتا ہے ملک کے لیے ریونیو. لیکن بالواسطہ اثر تو اس کا غریبوں پر پڑتا ہے کہ پیٹرول تو انہیں بھی خریدنا پڑتا ہے. تو کیا کوئی ایسی ہم آہنگ پالیسی ہو سکتی ہے عالمی اداروں کی جن میں غریب آدمی کو فائدہ ہو؟
دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن چیلنجز بڑی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان میں پیٹرولیم پہ سبسڈی دی جاتی ہے تو سبسڈی کون دیتا ہے؟ امیر تو نہیں دیتا جو کہ گاڑی استعمال کرتا ہے، یہ غریب دیتا ہے جو گاڑی استعمال نہیں کرتا. سبسڈی سب سے نقصان دہ چیز. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو لوگ سبسڈی کلیکٹ کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل سپورٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ایکسچینج ریٹ کو ایک غلط جگہ پہ رکھا گیا ہوتا ہے تاکہ جو امپورٹس ہیں وہ آتی رہیں اور لوگ خوش رہیں جو کہ ان امپورٹس کو استعمال کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کو سبسڈی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ مقصد ایکسچینج ایڈجسٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ریسورس ایلوکیشن ٹھیک ہو جائے. اگر آپ سبسڈی دیں گے تو پھر آپ اس پالیسی کو خود بخود ہی نگیٹ کر دیں گے جس کی بیسس پر آپ ریسورس ایلوکیشن کو بہتر کرنا چاہتے تھے. میں نے کوئی 35-40 ملکوں کو دیکھا ہے اور ان کے اوپر ایکٹیولی کام کیا ہے، ان کو سپورٹ دی ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنسز ایسے اسٹرانگ ہیں اور ایسے بائس ہیں کہ وہ ان کی لاجیکل پالیسی کو نیگلیکٹ کر دیں گے. جہاں تک پراپر اکنامک پالیسی کا تعلق ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا. اگر پولیٹیکل پریشرز اتنے اسٹرانگ نہ ہو اور بائسز اور پریجڈسز اتنے اسٹرانگ نہ ہو تو پھر آپ پالیسی کو اسی لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو ایک ملک کے اندر کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا جس کی بیسس پر ہر ایک کو یہ پہچانے کہ اس کا سب کا ایک کامن انٹرسٹ ہے.
تو شاہد صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ہنگامی، جو COVID-19 کے بعد جو ہے ہنگامی نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایسی فضا ہے کہ یہ تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں گی، اور خاص طور سے عام آدمی جو بہت ہی ایسا نظر آتا ہے کہ غربت کا شکار ہونے والا ہے، اس کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے گی؟
یہ میں ایک مثال آپ کو دے دوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کئی ہفتوں سے شور مچا ہوا ہے کہ شوگر اسکینڈل. تو جس طرح یہ عروج پر تھا اور رپورٹ بھی آ گئی تھی کہ کون کون ملزم ہیں، اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ حکومت نے سبسڈی دی عوام کو یوٹیلیٹی اسٹورس کے ذریعے، اور یوٹیلیٹی اسٹورس نے یہ کیا کہ جو پچھلے سال چینی خریدی تھی اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ خرید کے اور انہیں کو بھیج دی طاقتور طبقوں کو. تو سبسڈی تو ان کو چلی گئی، اس کے بعد دالیں تھیں، سبزیاں تھیں اور آٹا تھا، وہ اتنا نہیں بکا، اور پچھلے سال جو چینی بکی تھی اس سے بہت زیادہ. سب کو پتا ہے کہ کون لے کے چلا گیا. بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس میں صرف ایک مجھے تبدیلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی حکومت جو فوجی ہو یا موجودہ ہو یا ماضی کی ہو، وہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو وہ فیصلے نہیں کرنے دیتی، اور اگر وہ فیصلے کریں گے ملک کے مفاد میں تو وہ حکومت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ فیوڈل کلچر پر آئے ہیں. وہ الیکٹ ہو کے یہ پالیسیاں نہیں بنانے دیں گے تو قرضے تو ہم لے لیں گے، زیادہ پریشانی ہوگی تو نشکاری بھی زیادہ تیزی سے کر دیں گے، مگر اصلاحات کا کوئی امکان، بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ میری بات غلط ثابت ہو جائے، مجھے نظر نہیں آ رہا.
تو ڈاکٹر زبیر، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا حل نظر آتا ہے، کیا سولوشن ہے سب پاکستان کے پاس؟
ایسی کنڈیشن میں ملک کے اندر یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ کو نئے پولیٹیکل کانٹیکٹ، پولیٹیکل ریلیشن شپ پیدا کرنی ضروری ہوگی تاکہ کریکٹ قسم کی پالیسیز لگے. ہر ملک کے اندر اس قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ افیکٹولی کنسٹرکٹیو قسم کی پالیسیز کو پیدا کر سکیں، کنسنسس پیدا کریں. جو اس وقت ریالٹی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے اس کے بعد اس قسم کو کنسنسس کو پیدا کرنا غالباً آسان ہو جائے گا بیکاز تمام دنیا کے اندر مشکلات ہوں گی اور تمام آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن جو ہوں گے اور ملک جو ہوں گے وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالیں گے. یہ پاکستان کے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ ڈومیسٹک فائنینسنگ ڈومیسٹک موبلائزیشن ریسورسز کو آگے بڑھائے. اس لیے امپورٹنٹ بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی جو امیر ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اب وہ وقت آتا جا رہا ہے جب کیپٹل فلائٹ بھی رک جائے گی. جو ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ امیر لوگ اپنی کیپٹل کو نکال کے باہر لے جاتے تھے مڈل ایسٹ میں اور دوسری جگہ, وہ نہیں رہے گا. آج یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں امریکہ میں بڑی حد تک جو آپ کو اس وقت مشکلات نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انکم ڈسٹریبیوشن خراب ہو چکی ہے, انکم انیکوٹی بہت بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے. پاکستان کے لیڈرز کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے سرمایہ کاروں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے لیے یہ پالیسیز صحیح ہیں کہ غلط ہیں اور وہ کیسے کریکٹیو پالیسیز چلا سکتے ہیں.
تو سامعین یہ تھا کچھ تجزیہ عالمی بینک کی رپورٹ کا, اور اس میں شرکت کی ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحبان نے. وائس آف امریکہ اردو سروس سے میں ہوں شہناز عزیز.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
ہمارے ساتھی اسد حسن نے بات کی ہے ڈاکٹر اشفاق حسن سے جو ماہر معیشت ہیں اور سابق حکومتوں میں مشاورت کے فرائض انجام دے چکے ہیں. لیجیے سنتے ہیں.
بات کریں گے معیشت کے اعتبار سے, اور معیشت نہ صرف پاکستان کی بلکہ گلوبلی. ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور پاکستان کمپنسیشن چاہ رہا ہے کیونکہ بجٹ کے اندر خاص طور پہ اپنے ان ملازمین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ملک کے اندر کرونا کے سبب جن کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے, اس لیے وہ اکتوبر 2020 تک بجلی اور گیس مہنگا نہ کرنے کے لیے بھی ان کو کنونس کر رہا ہے, اور اس پہ اتفاق بھی ہوا ہے. ساتھ ساتھ تنخواہیں اور پینشن بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو سر اگر ہم پاکستان اور آئی ایم ایف کے ڈائیلاگ کی بات کریں.
دیکھیں جب سے کرونا ہوا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ایک طریقے سے ہیلڈ ان ایبیئنس ہے, ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ سسپینڈ ہے, کیونکہ سیکنڈ ریویو ہوا تھا اور وہ بڑا سکسیسفل تھا ریویو, لیکن آئی ایم ایف نے اپنے بورڈ کے سامنے اس ریویو کو پیش نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو جو $450 ملین ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا اور پروگرام ایبیئنس ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو ٹارگیٹ رکھے گئے تھے سب چینج ہو گئے کرونا کی وجہ سے. تو اب یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ نئے طریقے سے جو ہے وہ نیگوسیشن میرے نزدیک ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کا جو ٹارگیٹ ہے, جیسے ایگزامپل دے دوں ریونیو کا, ان کے ٹارگیٹ جو تھا بالکل گروسلی انسین تھا. وہ ٹارگیٹ جس نے بھی دیا تھا میں اس کو سینسیبل اکانومسٹ بالکل نہیں کہوں گا. 40% ریونیو گروتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا, اور اس وقت کہ جب آپ ایک ایسا پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے تھے جس میں امپورٹ کو کمپریس کیا جا رہا تھا. یہ بھول گئے آئی ایم ایف والے کہ 40% ریونیو تو امپورٹ سے آتا ہے پاکستان کا, تو آپ کے تمام پالیسی کے دار و مدار ہی امپورٹ کو کرب کرنا ہے, تو ریونیو کہاں سے آئے گا پھر, اور اس پر 40% گروتھ, تو میرے نزدیک یہ انسین تھا. اور میں نے ڈے ون سے کہا تھا کہ اگر 4400 ارب ہو جائے تو یہ میرے نزدیک زبردست پرفارمنس ہوگی ایف بی آر کی, اور آپ یقین کریں کہ وہ اسی کے قریب پہنچ جاتے 4400 کے اگر یہ کرونا نہ ہوتا. اب کرونا کی وجہ سے تمام چیزیں ہی بدل گئی ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق ان کا ہے کہ کوئی 3903 ارب روپے ہو جائے گا اس مالی سال, میرے نزدیک یہ 3820 سے لے کر 3850 کے درمیان پہ ہوگا. تو آپ 3850 اپنا بیس تصور کریں, اور اگلے سال کا جو اگر اسی طریقے سے ریزنیبل ٹارگیٹ رکھنا ہے, اٹ ول ناٹ بی مور دین 4250 بلین.
صحیح.
اس سے زیادہ ہوگا, اس کے بڑے ملٹیپل کانسیکوینسز ہوں گے ملک میں فائنینشیل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے. یہ شاید نہ آئی ایم ایف کو پتا ہے نہ ہمارے منسٹری آف فائنانس پہ, تب کوئی پڑھا لکھا آدمی رائے نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا امپلیکیشنز ہوگا, آپ خود سوچیں کہ اس میں کسی کو اکانومسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, صرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک انفلیٹڈ سا ریونیو ٹارگیٹ رکھیں گے آپ ایف بی آر کا, تو یہی ایف بی آر کا جو ریسورسز ہے یہ ڈیویزیبل پول ہوتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا. تو اگر آپ نے یہاں انفلیٹ کیا تو صبح کو اسی پروپورشن سے جب آپ ریسورسز دے رہے ہوں گے تو وہ بھی آپ ان کو انفلیٹڈ دے رہے ہوں گے.
تو ڈاکٹر صاحب ان چیلنجز کے ساتھ ایک تو یہ کہ یہ کنڈیشن پاکستان بہرحال اس کو قبول کر رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے کم از کم مزید قرضہ نہیں لے گی,
یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی جیب میں کوئی اچھی خبر دینے کو نہ ہو نا تو ادھر ادھر سے اڑتے پکڑتے ہوئے خبر کو بھی آپ بنا کے پیش کر دیتے. بھائی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو بھی ملک ہوتا ہے بائی ڈیفینیشن وہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے تو ہم کیسے اسٹیٹ بینک سے بورو کریں گے؟
صحیح.
تو اس کو کہنا کہ پاکستان پرومس کر رہا ہے کہ ہم بورو نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ریڈنڈنٹ ہے.
تو اب ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں اس کی جانب کہ بجٹ میں کمپنسیشن لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بجلی مہنگی نہیں ہو, مزید ایشوز برڈن نہ بڑھے, لوگوں کی جو خرید ہے یا ان کی جو پاکٹ ہے اس کے اوپر آلریڈی بہت دباؤ بڑھ گیا ہے, جاب لیس ہو گئے ہیں لوگ. سو بیلنس کیسے رکھا جائے؟
ہم کہتے ہیں نا کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ. میرے نزدیک اگر میں منسٹری آف فائنانس میں ہوتا تو میں کہتا آئی ایم ایف کو کہ تم مجھے کیلکولیشن کر کے دے دو, یہ میرا کیلکولیشن ہے, ہم کسی تھرڈ بندے سے دونوں کو ویٹ کرا لیں.
جی جی,
یہی نمبر آئے گا. تو 4250 ایف بی آر کے ہیں. آپ حکومت کو چاہیے کہ نان ٹیکس ریونیو کی طرف توجہ دے. اس میں سب سے بڑا سورس ہے نان ٹیکس ریونیو کا وہ اسٹیٹ بینک بذات خود ہے. ٹھیک ہے, 9 مہینے میں تقریباً 600 بلین حکومت کو دے چکا ہے, گنجائش بہت ہے دینے کا.
جی جی,
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں گے, لہذا اپنی ایکسپینڈیچر کی پرائیورٹیز کو اسی حساب سے کرنا ہے. دس شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز اے نارمل بجٹ. یہ ایک کرونا بجٹ ہے, اس میں ہم نے وہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کرونا کے ایڈورس امپیکٹ کو مینیمائز کیا جائے, ہم کس طریقے سے بزنسز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کرے اور اکانومی کو اس کی ریوائیول ہو. آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ جاب نہیں ہے, جس کے پاس جاب نہیں ہے وہ کہاں سے ٹیکس دے سکتا ہے.
صحیح, صحیح.
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حکومت کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کی طرف توجہ دے. کوئی نیا پروجیکٹ ریبن کٹنگ پروجیکٹ جو ہوتا ہے نا فیتا کاٹنے والا, اس پہ آپ کوشش کریں کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ صحت پہ لگائیں, تعلیم پہ لگائیں, اپنے ہسپتال کو بہتر کریں, اپنے ڈاکٹر کو جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ دیں, ماسک دیں, اور بھی جو میڈیکل اکوپمنٹ کی ضرورت ہے اس پہ خرچ کریں. یہ پیسے اس طرف خرچ ہونے چاہیے اور تعلیم کی طرف ہونے چاہیے. کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پروجیکٹ 70-80% مکمل ہونے کے قریب ہے اس پہ زیادہ پیسے دے تاکہ وہ جلدی مکمل ہو جائے. تو اپنی ایکسپینڈیچر کی پرائیورٹیز کو کرنا پڑے گا اسی حساب سے ایڈجسٹمنٹ, کیونکہ یہ ایک نارمل بجٹ نہیں ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, معافی چاہتا ہوں میں دونوں کو مکس کر جاتا ہوں, ان کا 10 سال اس کے اثرات رہیں گے معیشت کے. سو 10 سال کے اثرات کا کیا مطلب ہے خاص طور پہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے, اور کتنا ریئلسٹک ہے یہ انالیسز آپ کے خیال میں؟
مجھے ان دونوں کے اس نمبروں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے.
صحیح,
کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ میں اپنے 20 سالہ تجربے کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں. ان کے نمبر ایک ایک گھنٹے میں بدل جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے میں نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا میرے نزدیک اس کا امپیکٹ نہیں ہے. دیکھیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ چیلنجنگ ٹائم نہیں ہے, بہت چیلنجنگ ٹائم ہے. دنیا نے میرے خیال میں 1929-30 کا جو گریٹ ڈپریشن تھا اس کے بعد یہ منظرنامہ دیکھا ہے. اس وقت دنیا کو لگا تھا کوئی 6-7 سال, جبکہ اتنی زیادہ اکانومی اسٹرانگ نہیں تھی, پالیسی انسٹرومنٹس بھی بہت کم تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو ہے دنیا میں کافی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, نالج میں بھی, انڈرسٹینڈنگ میں بھی. 2007-08 کا جو آئل کرائسس تھا اس کو بھی دیکھا اور 1 سے 1.5 سال میں ریکور کر کے وہ آ گئے تھے. 2022 وغیرہ میں جا کر ہم کچھ نارملسی کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں گے,
اور اس کے ساتھ پاکستان میں بھی اسی طرح اکارڈنگلی ہوں گے, یا پاکستان پہلے ریکور کر سکتا ہے کیونکہ وہ اتنا انٹیگریٹڈ نہیں ہے ورلڈ فائنانشل سسٹم کے ساتھ.
پاکستان کو بھی میرا اپنا خیال ہے کہ جو 2021 کا جو مالی سال ہے یہ بھی مشکل مالی سال گزرے گا.
صحیح.
تو ہو سکتا ہے کہ ہم 2021-22 سے تھوڑے سے ریکوری کی طرف ہم جانے لگیں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین, میں ہوں شہناز عزیز اور آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے وفاقی وزیر حماد اظہر نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا تھا کہ حکومت نے پاکستان اسٹیل ملز کی تجدید کرنے اور اسے نقصانات سے نکالنے کے لیے اسے نجی شعبے میں دینے کا فیصلہ کیا ہے,
اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو ریوائیو کرنا ہے تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اونر اور آپریٹر کے موڈ سے نکل کے اونر اور پالیسی میکر کے رول میں جائے, اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر شراکت جو ہے اس کی شامل کریں.
انہوں نے پاکستان اسٹیل ملز کے 9,000 کے لگ بھگ ملازمین کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا,
ایک پیکج کے ذریعے کیا جائے گا جس کے اندر ان کو ایک مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیوز, جس میں پروویڈنٹ فنڈ ہے, ان کی گریجوٹی ہے, وہ ادا کی جائے گی. ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ 20 ارب روپے آئے گا, اور اوسطاً جو فی ملازم ہے اوسطاً اس کو تقریباً 23 لاکھ روپیہ ملیں گے. کچھ لوگوں کو اس سے کم ملیں گے, کچھ لوگوں کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے.
اس پریس کانفرنس کے بعد حزب مخالف کی جانب سے شدید تنقید سامنے آئی, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں. یہ مل پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قائم ہوئی تھی, اور ان کی پارٹی ہمیشہ سے اس کی نجکاری کی مخالفت کرتی آئی ہے. سامعین, ہم اس بارے میں آج پہلا پروگرام کر رہے ہیں جس میں صرف تکنیکی امور پر بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کو, جو مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر ہیں اور وہ سینٹ کی ڈیفینس پروڈکشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. 2004 سے 2006 تک وہ پاکستان اسٹیل ملز کے چیئرمین کے فرائض انجام دے چکے ہیں, اور اپنے استعفے کے وقت انہوں نے پاکستان اسٹیل ملز کو ایک منافع بخش ادارے کے طور پر چھوڑا تھا. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ مالی اور اقتصادی امور پر بات کرنے کے لیے معروف تجزیہ کار اور ماہر معیشت محمد سہیل ہیں, جو ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں. یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آئندہ پروگرام میں بات کریں گے سابق سینیٹر اور پی ٹی آئی کے رہنما سید ظفر علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر تاج حیدر صاحبان سے. قیم صاحب, آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ جب نے جب یہ جوائن کیا پاکستان اسٹیل ملز کو, تو اس وقت اس کی کیا صورت حال تھی اور 2 سالوں میں کیا تبدیلی آئی؟
میرا ایکسپیرینس تھا پاکستان ڈیفنس انڈسٹریز کا 5.5 سال, پی یو ایف وغیرہ جو وہ ایک کلسٹر آف 14 انڈسٹریز ہے, اور وہاں سے میں جو ہی ریٹائر ہوا ابھی سے, تو ایز اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل میں جنوری 2004 میں یہ پوسٹ ہو گیا اسٹیل مل کا. مجھے آن کانٹریکٹ میری سروسز لی تھی 2004 جنوری سے ستمبر 2006 تک, تقریباً 3.5 سال میں وہاں رہا. تو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو آبویسلی اسٹیل مل کی ایک بڑی رولر کوسٹر اس کی پرفارمنس رہی ہے. تو اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے پریزیڈنٹ, اور انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جانا ہوگا. تو چونکہ میں نے ادھر کام کیا ہوا تھا اور انہیں پتا تھا, تو میں نے کہا اوکے. پھر میں نے ایک دو شرطیں ان سے رکھی کہ جو ان لوگوں کی اس کے اندر پولیٹیسائزیشن ہے اس کو, اور اس طرح کی بھرتیاں ناجائز گئے میں نے نہیں ہونے دینی, اور اگر یہ کوئی مجھے مجبور کرے گا تو میں ریزائن کر دوں گا. تو جنرل پرویز مشرف واز ویری کائنڈ, انہوں نے کہا نہیں, وی آر آن بورڈ اینڈ میں آپ کے ساتھ ہوں گا, آپ اپنا طور پہ کام جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. جب میں نے ٹیک اوور کیا تو یہ تقریباً 7.8 بلین روپیز کی مقروض تھی, اور 1.5 ارب کا ہم نے حبیب بینک کو ایک برج فائنانسنگ کی ہوئی تھی, وہ الگ دینے تھے. تو 10-12 ارب روپے یہ رہتے تھے, اور 10-12 ارب روپے 2004 میں زیادہ بڑی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو اللہ کا کرم ہے, ہم نے پہلے وہ سارے لونز اتارے اور پھر پروفٹ لیا گراس پروفٹ کو 18 ارب کا. چونکہ ہماری لائبلٹی زیرو ہوگی تو 6 ارب روپے ہم نے 3 سالوں میں گورنمنٹ کو انکم ٹیکس بھی ادا کیا. اسٹیل مل جو تھی وہ چونکہ اس کی کیپیسٹی ہے 1 ملین ٹن پر ایئر, اور اس کے اندر ان بلڈ فیسلٹیز تھیں فار ایکسپینشن ٹو 2.2 ملین ٹن, اینڈ فائنلی میں جب آیا تو میں نے کہا اس کو 3 ملین ٹن پہ بھی ہم لے جا سکتے ہیں. تو اس کی ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی, کورس کنسلٹنٹس جو ہیں برطانیہ کے بہت بڑے اسٹیل کے یہ میگنیٹس ہیں انٹرنیشنلی ریکگنائز, उन्होंने फिजिबिलिटी की और उन्होंने कहा यस 3 million ton भी इट इज फीजेबल, मार्केट भी है और ये हो भी सकती है. हम उसकी 3 million ton की एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहे थे तो अचानक ये फैसला, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे और परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि अभी इसको फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन. उस पर मैं डिसएग्री हुआ, मैंने कहा ये दिस इज नॉट द टाइम, क्योंकि आप अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डर करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन होते होते साल लग जाते हैं, बट अगर आपको प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के तहत हम आ जाएंगे तो वो ऑर्डिनेंस कहता है कि आप इसके ऊपर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. तो ये चूंकि पुराना प्लांट है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी. मैंने लिख के भेजा ये कि हम ग्रेजुअली इसको शेयर को फ्लोट करके इसके शेयर बेच के तो हम अपने वर्कर्स को और प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो जब उन्होंने कहा ये करना है तो फिर हमने कहा ठीक. जब ये फिर बोली लगी ना तो बोली में जब इस 21 अरब और 68 करोड़ रुपए पे डन हो गया, उधर मैं हाजिर था, देख रहा कि ये पहले 19 पार्टियां थी, फिर 12 पार्टियां रह गई, फिर 5 रह गई, इनमें से 3 एक तरफ हो गई, 2 एक तरफ, दूसरी डमी थे. और मेरे ख्याल में रिजर्व प्राइस भी अदारों ने या मिनिस्ट्री ने उनको बताई हुई थी. तो जब मैंने ये देखा तो मैंने उनको कहा कि देखिए 12 अरब रुपए का तो मेरे पास रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पड़े हैं और 10 अरब रुपए की सेविंग, नेट सेविंग भी बैंक में है और लोन भी कोई नहीं, किसी का कहीं पे भी नहीं करना. तो 22 अरब तो ये है, आप 21 अरब 68 करोड़ में इसको बेच रहे हैं तो ये ठीक नहीं है. फिर मैंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा आके, ये नूरा कुश्ती टाइप थी, तो आप इसको रीचेक करवा लें. और साथ ही मैंने ये कहा कि सर मुझे फर्क कर दें, बिकॉज मैंने ये पॉइंट उठाया है, लोग ये तासर न लें कि जन साहब जो है शायद वो अपनी चेयरमैनी को कायम रखने के चक्कर में है और मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे फर्क कर. तो उन्होंने कहा नहीं आप काम करेंगे. और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया और उन्होंने फिर ये कहा कि देर आर एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन एंड दिस इज बीइंग डन इन एन इंडिसेंट हेस्ट टू कैंसिल कर दी.
सुहेल साहब ये बताइए कि ये जो जनरल साहब ने पूरी तफसील बताई, अब एक दफ़ा फिर, यानी उस वक्त रुक गया था कि निजी शोबे में दिया जाए स्टील मिल्स को, अब जो दोबारा फैसला किया है हुकूमत ने, तो आपको किस हद तक मुख्तलिफ नज़र आता है उस वक्त के फैसले से जब 2006 और 2007 में हुआ था?
देखिए प्राइवेटाइजेशन का फैसले की टाइमिंग, उसकी प्राइसिंग, उसका ड्यू प्रोसेस, वो एक डिबेटेबल चीज़ हो सकती है, मगर इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया भर में ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हुकूमत वक्त को जो बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और जो चीज़ें हैं प्राइवेट सेक्टर को देखनी चाहिए और हुकूमत का ओवरसाइट होना चाहिए थ्रू रेगुलेटरी बॉडीज. और पाकिस्तान में तो ये बहुत ही रेलिवेंट है. हमने देखा कि सारी जो बैंक्स थी जब नेशनलाइज हुई इसके बाद 90s में हर साल अरबों रुपए डालने पड़ते थे, हुकूमत ने इसको प्राइवेटाइज किए. अब जितने हुकूमत पैसे उनको बचाने के लिए डाल रही थी उससे कई गुना ज्यादा हुकूमत को टैक्स में भी आमदनी हो रही है और हुकूमत अगर उसमें शेयर होल्डर है तो उसके डिविडेंड से भी आमदनी हो रही है. तो चाहे वो 2005 था या 2020 है, प्राइवेटाइजेशन ही पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइज है जो एक स्टडी के हिसाब से सालाना 800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रही है, उसका फाइनल जो हल है वो प्राइवेटाइजेशन है. वो प्राइवेटाइजेशन किस तरह करनी है, उसकी रेफरेंस प्राइस क्या होगी, उसमें एम्प्लॉयज का क्या होगा, ये चीजें जो है ऑपरेशनल मैटर्स हैं. बट कंसेप्चुअली पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स का हल है और जो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट में 700-800 अरब रुपए सालाना जाया होते हैं, उसका इवेंचुअल हल जो है वो लॉस मेकिंग खास तौर पर, और अगर प्रॉफिटेबल भी है तो उसको प्राइवेटाइज करने में कोई हर्ज नहीं है. मैं तो समझूंगा कि इस हुकूमत ने कुछ ऐसे माशी डिसीजन हैं जो अच्छे लिए हैं जिसमें से ये डिसीजन अच्छा है, बट अब वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते वो वक्त बताएगा.
तो जनरल साहब आपसे मैं ये पूछूंगी कि जैसे कि अभी सुहेल साहब ने कहा और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो बुनियादी जो तशवीश थी आपकी वो इस बात पर थी कि उसमें कुछ आपको नज़र आ रहा था कि हेरा फेरी है पूरे मामले में और पसंद के लोगों को दी जा रही है, लेकिन क्या आप इस वक्त भी मुखालिफ हैं इस बात के कि इसको निजी सेक्टर में दिया जाए?
नहीं देखिए मैं 100% सुहेल साहब की बात से एग्री करता हूँ. जो आज के दौर में बस वर्ड है वो यही है दैट द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, दे मस्ट क्रिएट एनवायरनमेंट्स, ऐसा माहौल पैदा करें, गुड गवर्नेंस शो करें, جہاں فارن انویسٹرز اور پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ محنت کر سکیں اور اکانومی فلرش ہو. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے نا کہ جب یہ پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں تو وہاں کرپشن ہوتی ہے, اور وہاں آنکھیں بند کر کے نبا خدا بہت سی لوٹ کسوٹ اور ان اداروں کو تباہ کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں. نمبر ٹو, جب یہ بیچنے پہ آتے ہیں وہ پروسیجر بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ادارے پبلک سیکٹر میں ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو ساروں کو 100% پرائیویٹ سیکٹر میں لانے کی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن موسٹ آف دیم جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹر چل سکتے ہیں, وہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کی میں کوئی حرج نہیں ہے. ایون سٹیل مل کا بھی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا کہ پرائیویٹائزیشن کرنا غلط ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ایررز آف اومیشن اور وہ کمیشن کے اس کے اندر ہیں جو سہیل صاحب نے کہا. اور میرے خیال میں کہ یہ اس حکومت کا ایک اچھا قدم ہے کہ وہ جائے. ہماری جو پچھلی حکومت تھی نا نون مسلم لیگ نون کی, اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب کا یہی ویو تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آفر کیا سندھ کی گورنمنٹ کو کہ آپ اگر کرنا چاہتے تو آپ لے لیں, آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چلانا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں. اور آبویسلی رائٹ تھے وہ کہ چونکہ اگر مرکز نہیں چلا سکتا تو صوبہ کیسے اس کو چلا سکتا ہے. لیکن جب نواز شریف صاحب نے کہا پرائیویٹائز کرنا ہے تو اس وقت نہ صرف پیپل پارٹی نے مخالفت کی بلکہ تحریک انصاف پیش پیش تھی کہ یہ اوور اور ڈیڈ باڈی ہم دیکھیں گے. یہ اسد عمر صاحب کا بیانات اور آپ سنتی ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو چلائیں گے اور نمونے کے طور پہ چلائیں گے. یہ نہ اس وقت رائٹ تھے اور نہ آج پیپل پارٹی کے سعید غنی صاحب کو میں سن رہا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں ہم چلائیں گے, نہ وہ رائٹ ہے. بیکاز ان دونوں بیانات میں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹیل مل کے بریڈ اینڈ بٹر کیا ہیں, اور یہ ادارے چلانے جہاں فائنانسز کی بھی کمی ہوتی ہے, جہاں آپ کے پاس بہت ساری پالشڈ اور کوالیفائیڈ مین پاور نہیں ہوتی, جہاں بڑے پریشرز پولیٹیکل ہوتے ہیں, تو یہ مشکلات ہیں. تو آئیڈیل یہی ہے کہ کوئی اچھا اسٹریٹجک انویسٹر ہو, وہ ان کو لے, اس میں گورنمنٹ کے بھی شیئرز ہوں. اور لیکن یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا کہ 9000 بندوں کو ساروں کو کہتے ہیں گولڈن ہینڈ شیک اور ہم گھر بھیجیں گے. گولڈن ہینڈ شیک تب ہوتا ہے جب مزدور بھی ریڈی ہو شیک ہینڈ کرنے کے لیے, اور آپ اسے جو پیکج دیں وہ ایکسیپٹ کرے. اگر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں گڈ انف, لیکن جو نہیں ایکسیپٹ کر رہی یا جن کے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس فال بیک پوزیشن نہیں ہے, تو ان کو یہ ایک ہینڈ اوور کریں نئے انویسٹر کو, اور ان کو کہیں کہ گریجولی ان کو ویڈ آؤٹ کریں تاکہ سارے لوگ راضی رہے. تیسرا ایک لینڈ کا ایشو ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے یہ اب ہے, وہ جب میں چیئرمین تھا تو اس کو تقریباً 80% میں نے اس کو میوٹیٹ کرا دیا تھا on the name of the steel mill and the federal government. یہ 19,000 ایکڑ ہے, تقریباً 17,000 ایکڑ جو ہے
قیم صاحب. اس سے پہلے کہ ہم زمین کے معاملے پر جائیں, میں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے جو امپلائیز ہیں ان کی, تو اسٹیک ہولڈرز کا کیا اس میں حصہ ہے؟
اسٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں, چونکہ وہ ڈیلرز ہیں نا اسٹیل کے, ان کی کہیں میرے خیال ہے پریزیڈنٹ ہے, یعنی جو اسٹیل خریدتے ہیں اسٹیل مل سے, تو وہ کہتے ہیں ہم اسٹیک ہولڈر ہیں.
دوسرا اب دیکھیے, یہ میں نے کہا کہ اب یہ صرف اخباری خبر ہے, کوئی اس کا کیا فیصلہ ہے ڈی سی سی کا کیبنٹ کا, وہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. کہا گیا جس طرح قیوم صاحب نے صحیح کہا کہ یہ کہا گیا ہینڈ شیک ہے. ہینڈ شیک ہمیشہ آپشنل ہوتا ہے, مگر پھر حماد اظہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس سے لگتا ہے یہ ٹرمینیشن ہے. تو اب یہ کچھ کلیئر نہیں ہے کہ یہ امپلائی کو 23 لاکھ روپے جو 20 ارب روپے کہہ رہے ہیں بن رہے ہیں وہ دے کے ٹرمینیٹ کریں گے, یا ہینڈ شیک یہ ہوتا ہے کہ وہ آپشنل ہوتا ہے وہ کریں گے. نمبر دو, مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ پرائیویٹائزیشن پہ کچھ کر پائیں گے, کیونکہ ابھی تک جو 1.5-2 سال میں جو پروگرس رہی ہے نہایت ہی سلو رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی. یہ تو لاس میکنگ کمپنی ہے, 200 ارب روپے کی اس کی ایکویٹی اڑ گئی ہے. تو ایسے حالات میں جب دنیا میں ریسیشن آیا ہے 100 سال کے بعد, جب پروفیٹیبل کمپنی بیچنا ہے تو یہ کیسے بیچیں گے؟ اور ایک دوسری جانب ہم RLNG کے 2 پلانٹ ہیں, 18% کا ڈالر ریٹرن ہے, اس میں پروگرس نہیں ہو پائی. اس کو بہت سیریسلی اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی سرسری سا انیشیل اناؤنسمنٹ آیا ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہیں کہ کیا کس طرح پرائیویٹائز ہوگا, 17,000 ایکڑ زمین کا کیا ہوگا, 2,000 ایکڑ زمین کا کیا ہوگا, امپلائیز کو کیا واقعی ٹرمینیٹ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں it's too early to discuss on that. But ye hai ki theoretically ye faisla mera khayal mein khush aainda hai ki inhone kam se kam ye faisla kiya, kyunki abhi tak pichle 1.5-2 saal mein frankly speaking mujhe samajh nahi aa rahi thi ki is hukumat ki privatization ki policy kya hai. Jis tarah Qayyum sahab ne kaha, jo pichli hukumat ki thi, at least unki policy thi privatization ki. People's Party hukumat ki policy hoti hai ki privatization nahi karenge. Inki policy abhi bhi mujhe sahi taur pe samajh nahi aayi hai ki kya hai privatization ki hai ki nahi.
اچھا تو قیوم صاحب اب آپ بتائیے, کیونکہ آپ اس ملک کے انتظامی امور میں رہے ہیں, تو جیسے کہ سہیل صاحب نے کہا کہ ٹرمینیٹ کی جا سکتی ہیں, تو کیا ٹرمینیٹ کیا جانا سروسز کو ایک یہ قانونی ہے؟ مطلب کیا کانٹریکٹ ہے اسٹیل ملز کے جو امپلائی ہیں ان کا؟
دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہوگا کہ ابھی اسٹیل مل کے امپلائیز کورٹ میں چلے جائیں گے اور کورٹ میں بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہ حکومتیں ہمیں نہ ہمیں تنخواہ پوری دیتے رہے ہیں اور نہ مل کو چلاتے رہے ہیں, تو یہ ان کو بھی 2 سال گزر گئے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے. تو ہم ابھی اس ایج میں جہاں ہمارے بچے ہیں, ہمارے پاس گھر ہے اسٹیل ٹاؤن میں, کچھ 4,000 کوارٹرز ہیں جن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, وہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, تو ہم یہ پیسے لے کے وہاں سے نکل کے کدھر جائیں گے؟ تو آئی ایم شیور کہ اسٹیل جو ہے وہ اس کا کوئی اور وے آؤٹ کورٹس نکالیں گی اور وہ اس کو آنریبل کورٹس ہماری کنسیڈر کریں گی کہ ایسے نہیں ہوگا. اس حکومت کی نا یہ پرائیویٹائزیشن کا نہیں کوئی بھی پالیسی واضح نہیں ہے. آنیسٹلی وہ ایک جسٹس کا نظام ہے, وہ چلتا رہے, لیکن آپ کو ملک چلانا ہے, آپ کے کندھوں پہ بڑی رسپانسیبلٹی ہے.
تو سوئے صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے جیسے چین اور روس بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان اسٹیل ملز میں, اور روس کا تو تعلق بھی رہا ہے, تو اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ روس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے؟
کہ آپ کو بائر کو پیسے دینے پڑیں گے, بائر آپ کو پیسے نہیں دے گا, آپ کو بائر کو پیسے دینے پڑیں گے. دنیا بھر میں ہوئی ہیں ایسی ڈیلز کہ بائر کو کہا گیا ہے کہ یہ لو, ہم یا تو پیسے دیں گے یا اگلے 10 سال کا تم سے ٹیکس نہیں لیں گے. تو یہ تو پاکستان اسٹیل کا صرف ایٹ اے گلانس اگر میں دیکھوں اور پراپرٹی کو ہٹا دوں تو اس میں تو 200 ارب روپے کا تو خسارہ ڈے ون پر ہے. تو وہ اگر رشیا کہہ رہا ہے, چائنا کہہ رہا ہے, وہ باتیں ضرور ہوں گی, وہ انویسٹمنٹ کا کہہ رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں خریدوں گا اس کے بعد انویسٹمنٹ کروں گا, خریدنے کی قیمت اس کو دینی نہیں پڑے گی, مطلب حکومت کو دینی پڑے گی ان دی فارم آف انسینٹیوز, ان دی فارم آف سبسڈی, کیونکہ ڈے ون پہ اس کو جو بینکوں کی لائبلٹی ہے وہ ادا کرنی ہوگی اور اس کو جو خسارہ ہے ڈے ون پہ اس کو پورا کرنا پڑے گا.
قیوم صاحب اب آپ بتائیے مجھے کہ ظاہر ہے آپ کا جو تجربہ ہے, یہ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کم از کم 200 ارب روپے جو ہیں وہ اس کو خسارے میں دینے ہوں گے جو اب تک جو کچھ چیزیں, تو کیا اس کی قیمت ہو سکتی ہے؟
بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں اس کے لیے حکومت کو فائنانشیل ریسٹرکچرنگ وغیرہ کر کے
جی,
تو لائبلٹیز تو حکومت کو اٹھانی پڑیں گی نا. وہ جو بائر ہے وہ تو سارے ان کے قرضے ورضے نہیں آبویسلی بھی دے گا, یہ تو ان کو کوئی ارینجمنٹ ایسا کرنا پڑے گا, جو تو خریدنے کے لیے آئے گا وہ تو دیکھے گا کہ پلانٹ کی کنڈیشن کیا ہے, اس کے ساتھ کتنی زمین کی اوپر ہے, اس کی فیسیلیٹیز کیا ہے, اس کی ایک جیٹی ہے, اس کا کنویئر بیلٹ ہے 4.5 کلومیٹر کی, اس کا واٹر ریزروائر ہے, اس کا پاور ہاؤس ہے 205 میگا واٹ کا, اور اس کے اندر تقریباً 72 کلومیٹر کی ریلوے لائن ہے ود ان اسٹیل مل, اور 110 کلومیٹر کی میٹل روڈز ہیں, اینڈ بہت سی 11 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں جن کے اندر وہ فائبر آپٹکس کی وہ چیزیں ہیں, اور وہ اور یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ 19,000 ایکڑ زمین تو ان کو نہیں دی جائے گی, جو لے خریدے گا وہ یہ دیکھا جائے گا کہ پلانٹ کتنی جگہ پہ ہے.
حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں زمین کے بارے میں کہا تھا,
تو اس مل کی جب ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور تقریباً 15 کے قریب پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ اس کے کور اسٹیل آپریشنز میں انٹرسٹڈ ہیں. یعنی کل میں یہ بھی سن رہا تھا کچھ لوگ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جی اس کے جو 1,000 ایکڑ ہیں اس کی بندر بانٹ ہو جائے گی. جو پرائیویٹائزیشن کا ہمارا پلان ہے وہ صرف جو کور اسٹیل مل کے آپریشنز ہیں جو تقریباً 1,800 ایکڑ زمین کے اوپر ہیں اس کو لیز آؤٹ کرنے کا ہے, اور اس اسٹیل مل کے جو مشینری ہے وہ اس حصے کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو تقریباً 17,000 سے 18,000 ایکڑ ہیں وہ پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن کی ملکیت میں ہی رہے گا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مل جو ہے اس کے نقصانات بھی ختم ہوئیں اور اس کو اگر ریوائیو بھی کیا جائے.
میرے خیال میں یہ 2800 ایکڑ بھی نہیں، رفلی کوئی 4000 ایکڑ زمین، 3500 ایکڑ دینی پڑے گی، چونکہ آپ کا بہت بڑا ڈمپنگ ایریا ہوتا ہے جس کے اندر چونکہ سمندر میں جہاز کھڑا ہوتا ہے، وہاں آئرن اور کوکنگ کول نکالتا ہے، وہ کنویئر بیلٹ پہ ڈالتے ہیں، وہ کنویئر بیلٹ آ کے فرنس میں لے کے آتی ہے، لیکن بہت سا سامان جو ہے وہ پھر ادھر ڈھیر لگتے رہتے ہیں آئرن اور کے، اور بہت بڑے بڑے یارڈز ہیں، بہت سکریپ کے لیے بڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے، بلاسٹ فرنس سے لے کے کنورٹر تک اور کنورٹر سے پھر واپس ہو رہی ہے وہ، تو اس لیے میرے خیال میں 3500-4000 ایکڑ زمین دینی پڑے گی جس کے اوپر پلانٹ لگا ہوا ہے، کہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کی موڈیلٹیز کیا ہے، اٹ از ایزیئر سیٹ دین ڈن، تو یہ پورا تقریباً سال میں ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، سال ڈیڑھ سال، اور اس میں پھر اریٹینٹس آتے ہیں بہت سارے، رشن جو ہے دے آر، اللہ کا یہ کرم ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم تھوڑی گلوبل چینج انوائرمنٹ میں جہاں انڈیا زیادہ الائن ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، تو رشین کے تھوڑی سی ہماری طرف ایٹیٹیوڈ بیٹر ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹرانسمیشن لائن بھی جو ساؤتھ سے نارتھ کو ہماری لگ رہی ہے، اس میں بھی میرے خیال ہے اباؤٹ $2 بلین کی انویسٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ پہلے سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر کیا وہ انویسٹ کرنا چاہیں گے، اگر وہ ٹینڈر جیتے تو چائنیز بھی انٹرسٹیڈ ہوں گے، یوکرینین بھی انٹرسٹیڈ ہوں گے، آسٹرین بھی انٹرسٹیڈ ہوں گے، تو جو اس میں بیٹر بیٹ دے گا وہ آ جائے گا، اور ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اوپن بیٹ کر کے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ حکومت اپنے طور پہ بائی لیٹرلی کسی، کیونکہ یہ رشن نہیں بنائی تھی، ان سے کو اپنا کو معاہدہ کر کے ان کو آگے چلائیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو وہ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے، انہوں نے پہلا اسٹیپ ہی غلط لگایا کہ گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں اور ساتھ کہا ہے 20 ارب دیں گے اور ان کو ساروں کو نکال دیں گے، 9535 لوگ ہیں، تو وہ اس سے خالی ہو جائے گی، تو اس کے اندر آپ کے میٹلرجسٹ ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، IT کے ایکسپرٹس ہیں، الیکٹریشنز ہیں، وہ ایکسپرٹس ہیں ہارڈ رولنگ مل کے، کولڈ رولنگ مل کے، اسٹیل کنورٹر کے اوپر ساری ساری ان کی 30-30 سال گزرے ہوئے ہیں، کوک اوون بیٹری کے اسپیشلائزڈ لوگ ہیں، گیس کے لوگ ہیں، تو آپ ان ساروں کو نکالیں گے تو وہ نیا بندہ کیا کرے گا، اس کو نہیں دے دینا چاہتے یہ، تو آئی ہوپ کہ دے کنسیڈر اٹ، اور ساتھ اپوزیشن کی سپورٹ بھی لیں، ہماری پارٹی آئی ایم شیور ریڈی ہوگی کہ پرائیویٹائزیشن کے ہم حق میں ہیں، تو پھر اس کو آگے چلانا چاہیے بجائے اس کے کہ ٹینشن کریٹ کی۔
تو قیوم صاحب، اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے اور تھی، تو 2012 سے آپ بھی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس پروڈکشن ہے اس کے چیئرمین تھے، تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں غور کیا؟
آپ کا یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے، میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو حکومت، دیکھیں جب میں 2006 میں گیا تو اس کے بعد 2008 کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت تھی، 5 سال انہوں نے لگائے، تو انہوں نے تو کہا بیچ دی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انہوں نے اس کو چلانے کی بھی کوشش کی تو لاسٹ میں چلے گئے 40-50 ارب روپے کے لاسٹ میں۔ ابھی جب یہ ہماری حکومت آئی 2013 میں، ان کا پرائیورٹی یہی تھی کہ ابھی یہ چلانے چلانے کی بات چھوڑے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ پرائیویٹائز کرتے ہیں، دبے لفظوں میں بھی کہا، تو تحریک انصاف بھی کھڑی ہوگی سیخ پا ہو کے، اور پیپل پارٹی نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی سخت، اور پھر یونیورسٹی صاحب نے ان کو کہا، آپس میں مل کے بیٹھنے کی بات کی، نہیں کی، وہ نہیں ہوا، ساتھ ہی اتنے بلز بڑھ گئے اور اس کی پروڈکشن اتنی کم ہوگی اور کوک اوون بیٹریز اتنی جلنی شروع ہو گئی کہ آپ اس کو چلانا جو تھا وہ فیزیبل تھا ہی نہیں، حکومت کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھے، بلکہ ان کا 35 کروڑ روپے کا گیس کا بل تھا، وہ ہی نہیں دے رہے تھے، گیس ان کی کاٹ دی گیس کے ڈپارٹمنٹ نے، بٹ آئی کوائٹ ایگری کہ ایون اس دور کے اندر بھی لیڈرشپ کا یہی تقاضا تھا کہ یا اس کو بیچ دے یا اس کو چلائے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنکلوژن بالکل ٹھیک ہے کہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے بلیڈ کر رہے ہیں ان کو یا تو ٹھیک کیا جائے اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر زیادہ تر رکھا جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے، اور ہمیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے ان پالیسیز پہ، اور جس طرح میثاق جمہوریت پیپل پارٹی اور انہوں نے سائن کیا تھا نا، آئی تھنک میثاق معیشت سائن کریں اور پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پہ ایگری کریں اور پھر آگے چلیں، یہ جو بات ہے نا کہ ایک پارٹی جو کرتی ہے دوسری اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہے، اس سے پارٹیاں تو اپنے آپ اپنا کو پولیٹیکل مائلیج لے لیتی ہیں، لیکن ان دی لانگ رن ریاست یا ملک جو ہے وہ سفر کرتا ہے، تو اسٹیل مل ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ پلانٹ ہے، وہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے چلائیں اور فورسفلی ان کو امپلیمنٹ کریں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آئندہ پروگرام میں بات کریں گے سابق سینیٹر اور پی ٹی آئی کے رہنما سید ظفر علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر تاج حیدر صاحبان سے. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.